الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب بأمر الله وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين اللهم صل على محمد سورة توبہ آیت نمبر 20 پر جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ آج آٹھویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. نفس کی قسمیں کس طرح پناہ حاصل کی جائے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے, کیونکہ شیطان سے پناہ کے بغیر تزکیہ نفس کا کام نہیں ہو سکتا. کل ہماری گفتگو ایک خاموش جہاد پہ تھی, اسے صلح کہتے ہیں. وہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے اور قلم کی روشنائی تلوار کی طاقت کے برابر ہے. تھوڑا سا اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے جسم پر بھی گفتگو کی کہ جسم کا کمال کیا ہے اور اعظم درجہ کیسے ملتا ہے شہادت کے ذریعے. اگلا مرحلہ روح کا ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب امیر المومنین کے جملے ملتے ہیں کہ بڑا عجیب ہے انسان, گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے, چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے اور ایک ہڈی سے سنتا ہے. اچھا یہ جو گوشت کا ٹکڑا بول رہا ہے بہت چھوٹا سا, لیکن کتنی صلاحیتیں ہیں, عربی بھی بول لیتا ہے, فارسی بھی بول لیتا ہے, انگریزی بھی بول لیتا ہے. اچھا اگر گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی صلاحیت ہے تو ایک کام کریں, قصاب کی دکان سے گوشت کا ٹکڑا لے کر آئیں. بولے گا وہ نہیں. کوئی بھی ہڈی اٹھا لے سن سکتی ہے وہ نہیں. قصاب کی دکان سے کوئی چربی کا ٹکڑا لے کر آئے وہ دیکھ سکے گا نہیں. اس کا مطلب اس گوشت ہڈی اور چربی کے اندر کچھ ہے جو چربی سے بلوا رہی ہے, چربی کو دکھا رہی ہے, ہڈی کو سنوا رہی ہے, گوشت کو بلوا رہی ہے. وہ شے کیا ہے؟ وہ روح ہے. روح ہے جو احساسات پیدا کر رہی ہے. پھر امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ ہڈی کا ٹکڑا اگر سن رہا ہے, گوشت کا ٹکڑا اگر بول رہا ہے, چربی کے ڈھیلے سے اگر دیکھ رہا ہے روح کے ذریعے, اس کا مطلب روح بہت قیمتی ہے. اگر روح نہ ہو جسم میں تو پھر جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پروردگار نے بھی جب حضرت آدم کا پتلا بنایا, میں جب اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں اس وقت سجدہ کرنا, اس سے پہلے نہیں, یہ نہیں کہا جیسے ہی پتلا بنا لوں سجدہ کرنا, نہیں. روح کو سجدہ ہوا تھا, جسم کو نہیں ہوا تھا. اب جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں, روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. پروردگار اگر روح اتنی ہی قیمتی تھی تو ایک سوال پوچھنے کی اجازت دے صرف روح ہی بنا دیتا, جسم خلق ہی نہیں کرتا, خواہشات ساری جسم ہی کی ہیں, روح ہی رہتی. اگر صرف روح رہتی تو روح ہوا میں اڑ جاتی, اور اگر صرف جسم رہتا تو جسم خاک کا ہے, دھس جاتا زمین کے اندر. پروردگار نے ایک توازن قائم کیا روح اور جسم کا, اور پھر قرآن میں کہہ دیا احسن تقویم, بہترین خلقت کر دی ہم نے. اس کا مطلب روح قیمتی ہے. اگر روح جسم میں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, آپ گئے تعزیت کے لیے, میت رکھی ہوئی ہے. آپ نے کہا بھائی یہ تو صحیح سلامت لیٹے ہوئے ہیں یہاں پر, بالکل صحیح سالم ہے. کہ نہیں نہیں مر چکے ہیں, جنازہ ہے ان کا. کہ پر یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, ہاتھ بھی ٹھیک ہیں, پیر بھی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. کہ نہیں وہ جو اصل چیز تھی وہ نکل گئی ہے جسم سے, یہ تو صرف جسم میں ان کا روح خارج ہو گئی ہے. اس کا مطلب اگر روح نہیں تو جسم میں کوئی بھی صلاحیت نہیں. یہ جو زبان 24 گھنٹے بول لیتی ہے, جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو پھر ایک لا الہ الا اللہ کہنا دو بھر ہے. یہ جو پیر ارادہ کرتے ہی اٹھ جاتے ہیں, جس وقت روح خارج ہو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ پیر حرکت نہیں کرتے. بہلول ایک قبرستان میں بیٹھا ہوا ہڈیاں ادھر سے ادھر کر رہا تھا. ہارون رشید کا گزر ہوا, اس وقت کا بادشاہ ہے, ایک مرتبہ دیکھ رہا ہے, عجیب سا کام کر رہا ہے بہلول کا. بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے سوچا رعایا کو ان کے بادشاہوں سے الگ کر دوں اور وزرا کو ان کی ماتحت لوگوں سے الگ کر دوں, سب ایک ساتھ مل گئے ہیں. یہاں بادشاہ الگ, دنیا میں تو سب الگ الگ جگہوں پر رہتے تھے. بادشاہ کو الگ کر دوں, رعایا کو الگ کر دوں, وزیروں کو الگ کر دوں, ان کے ماتحت لوگوں کو الگ کر دوں, یہ ممکن ہے؟ ہارون رشید نے ایک سرد آہ بھری. بہلول ہارون ہی کو نصیحت کرنا چاہتے تھے کہ تو اور میں ساری ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی. جب تک روح جسم کے اندر ہے جسم میں طاقت ہے, کیونکہ جسم کے احساسات کا ذریعہ روح ہے. اچھا, اس روح میں بے پناہ طاقتیں ہیں. جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں, روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. جسم کو لباس چاہیے, غذا چاہیے, مکان چاہیے. روح کا کیا تقاضا ہے؟ روح کو ایمان چاہیے, روح کو عمل صالح چاہیے, روح کو تخوا چاہیے, روح کو حق چاہیے, روح کو صبر چاہیے, روح کو علم چاہیے, روح کو ہدایت چاہیے. یہ ساری روح کی غذائیں ہیں. آپ ایک مہینے کی غذا ایک ساتھ جسم کو نہیں دے سکتے. ایک ساتھ ایک مہینے کا پانی پی لیں, یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہفتے کی روٹی ایک ساتھ کھا لیں, یہ نہیں ہو سکتا. جیسے جسم کو ایک ساتھ اتنی ساری غذا نہیں دی جا سکتی, اسی طرح روح کو بھی وقتاً فوقتاً غذا کی ضرورت ہے. وقتاً فوقتاً ذکر کی, نمازوں کی اور بندگی کی ضرورت ہے روح کو, تاکہ وہ خلا پر ہو, تاکہ روح زندہ رہے. وقتاً فوقتاً ذکر کی اور بندگی کی, اور روح کا سکون صرف اللہ کی محبت سے میسر آتا ہے. روح کو اطمینان صرف ایمان سے میسر آتا ہے. اور پھر جب بندگی کے تقاضوں میں لیولز پار کر کے روح اوپر کی طرف پرواز کرتی ہے, اس وقت روح جزا دیکھتی ہے. جسم کو سزا یا جزا نہیں ہے, جسم تو مادہ ہے, میٹر. روح کو جزا یا سزا ہے. 20 سال کی روح اور سینکڑوں سال پرانی روح دونوں ایک برابر ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی لیے پروردگار نے سزا روح کے لیے رکھی ہے. جسم کے آلے تو صرف روح کے احساسات کو ظاہر کرنے کا ذریعہ تھے. روح کو سزا ملے گی اور جزا بھی ملے گی. اور اگر روح نے پرواز کر لی تو پھر روح جزا دیکھے گی. اس کی ایک مثال دوں, شیخ جواد انصاری ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں. اب یہ علماء کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کی برزخی آنکھیں منور ہو جاتی ہے. یہ ظاہری آنکھیں نہیں جس سے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. وہ مشہور روایت, چوتھے امام جب حج کے لیے گئے تھے, ایک صحابی ساتھ تھا, ماشاءاللہ مولا کتنے سارے حاجی ہیں. امام کہتے ہیں 2 یا 3 حاجی ہیں, باقی سب حیوانوں کی شکل کے ہیں. چہرے پر ہاتھ پھیرا, سارے بھیڑ بکری نظر آنے لگے. وہ برزخی آنکھوں سے نظر آتا ہے, اصل شکلیں, روح کی شکل. شیخ جواد انصاری کہتے ہیں میں ایک مسجد میں گیا نماز ادا کرنے کے لیے. اب یہ بھی اسی پائے کے عالم تھے. ایک مرتبہ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے, دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, بوڑھا ہے. لیکن اس وقت شیخ جواد انصاری کو جو نظر آیا وہ اس بوڑھے کو بھی خبر نہیں تھی. وہ تو اپنی نماز پڑھ رہا تھا, لیکن اس عالم دین نے دیکھا کہ اس بوڑھے کے پیچھے 2 صفے ہیں ملائکوں کی جو اس کے ساتھ جماعت ادا کر رہی ہیں. مشرق سے لے کر مغرب تک صفیں جا رہی تھی. شیخ جواد انصاری کہتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ ضرور اس شخص نے نماز کی ابتدا میں اذان اور اقامت کہی ہوگی, کیونکہ رسول کہہ کے گئے ہیں جو اذان اور اقامت ابتدا میں کہے فرشتے اس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. اگر صرف اذان کہی ہے تو 1 صف, اگر اذان اور اقامت دونوں کہی ہے تو 2 صفے فرشتوں کی, اور وہ صفے مشرق سے لے کر مغرب تک ہوتی ہیں. بوڑھے کی روح اتنی عمل کر دیا اس نے, لیکن بوڑھے کی روح اس بلندی پر نہیں تھی کہ پیچھے فرشتوں کو دیکھتی. جواد انصاری دیکھ رہے تھے کہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے, پیچھے فرشتے اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ روح کی بلندی ہے. بصیرت نہیں, بصارت نہیں, بصیرت نظر آتی ہے پھر. اور روح ہی جزا, روح کے پاس بے حساب طاقتیں اور احساسات ہیں. اچھا روح کا کمال یہ ہے کہ روح کے احساسات جگہ بھی نہیں گھیرتے. جیسے جسم کی ضرورتیں جگہ چاہتی ہیں, آپ کو جسم کا لباس رکھنے کے لیے کبٹ چاہیے, روح کی جو ضرورتیں ہیں, روح کے جو احساسات ہیں وہ جگہ بھی نہیں گھیرتے, لیکن اتنی طاقت ہے ان احساسات میں کہ وہ بدن پر حکمرانی کرتی ہیں. خوارزم شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے, ایک وقت کا فالج میں مبتلا ہو گیا تھا. بہت سارے طبیبوں کو بلایا, طبیبوں نے علاج کیا, دوا اثر نہیں کر رہی تھی. ایک مرتبہ اس دور کا سب سے جو دانا حکیم تھا, حکیم محمد بن زکریا رازی, اسے بلایا گیا. اس نے بھی اپنی دوائیں دی. چند دنوں تک بادشاہ وہ دوائیں بھی کھاتا رہا لیکن اثر نہیں ہوا. اب یہ بڑا عقل مند حکیم تھا, اس نے یہ سوچا کہ اس بادشاہ کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے. دوائیں جب جسم پر اثر نہیں کر رہی, روح کو بیدار کرنا پڑے گا. اس نے کہا, بادشاہ سلامت اگر آپ جان کی امان دے تو میں اپنے حساب سے علاج کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں, مجھے اپنی جگہ سے کھڑا کر دے. پیر مفلوج ہو چکے تھے. ایک مرتبہ اس نے وزیروں سے, سپاہیوں سے کہا کہ مجھے ایک انتہائی گرم حمام چاہیے جس کی حرارت میرے قبضے میں ہو, اور وہاں بیچ میں چند پتھر رکھ دینا. ٹھیک ہے, بادشاہ نے حکم دیا حمام تیار کرو, اور پتھر رکھ دیے گئے, اور حرارت حکیم رازی کے ہاتھ میں تھی. بادشاہ کو اندر بھیجا گیا. کچھ ہی دیر میں سخت گرمی محسوس ہوئی اور سارے بدن رگیں جوڑ جوڑ جلنے لگے. کھڑا تو نہیں ہو سکتا وہاں سے, باہر کیسے. حکیم رازی نے کہا تھا جب تک میں نہ اندر آ جاؤں یا میں کسی کو نہ بھیجوں, آپ کسی کو آواز نہ دیجیے گا, مجھے علاج کرنے دیں. اب بادشاہ سے کہہ دیا تھا کہ آواز بھی نہیں دینی ہے, اور سب کے سب باہر کھڑے ہیں, جسم باقاعدہ جل رہا تھا. اتنے میں حکیم رازی ایک تلوار لے کر اندر داخل ہوا, اور بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں نے یہ سارا ڈرامہ اسی لیے کیا تھا تاکہ میں آپ کو قتل کر سکوں. آپ بڑے ظالم بادشاہ ہیں, منہ پر یہ کہہ نہیں سکتا تھا, اسی لیے میں نے یہ سارا گراؤنڈ بنایا. بس اب آپ کی گردن قلم کروں گا. تلوار کو بادشاہ کی گردن پر رکھی. اس وقت موت کا اتنا خوف بادشاہ کی روح پر طاری ہوا کہ فوراً وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا. یہ نفسیات ہیں. آپ اگر خود کو بیمار محسوس کریں گے تو واقعی بیمار ہو جائیں گے. روح اگر سوچتی رہے گی کہ ہاں بیمار ہوں بیمار ہوں, واقعی بیمار ہو جائیں گے. موت کا خوف روح کو دیا, اور روح نے مجبور کیا جسم کو حرکت کرنے کے لیے. اچھل پڑی, ایک مفلوج جسم حرکت کر پڑا. کتنی طاقت ہے روح میں. یعنی روح کا خوف, روح کا آرام, روح کا اطمینان, روح کا سکون جسم کو بھی اطمینان دیتا ہے. لیکن اب یہ تو ایک مسلم شدہ بات ہے کہ کسی کے پاس سکون نہیں ہے, سب مضطرب ہیں. بڑی ترقی کر لی, ٹیکنالوجی آ گئی, انسان کا کام بٹن کرتا رہا, آپ بٹن دبائیں, وسائل زیادہ سے زیادہ فراہم ہوتے رہے, لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا اطمینان مزاج سے ختم ہوتا چلا گیا. یہ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب روح مطمئن نہیں ہے, اسی لیے جسم مطمئن نہیں ہے. روح کو سکون ہوگا جسم بھی خوش رہے گا. روح کا اطمینان کہاں سے ملے؟ یہ جو ہنسنا اور رونا ہے یہ بھی روح کنٹرول کرتی ہے. روح کے پاس بہت سارے احساسات ہیں. آپ جب ایک لقمہ چباتے ہیں, لقمہ آپ رہن سے چبا رہے ہیں, روح ذائقہ محسوس کر رہی ہے. اس وقت آپ آنکھوں کے ذریعے دیکھ بھی رہے ہیں, کانوں کے ذریعے سن بھی رہے ہیں, دماغ کچھ نہ کچھ سوچ بھی رہا ہے, سانسیں بھی چل رہی ہے. یہ ایک ساتھ اتنے احساسات روح دے رہی ہے, یعنی جسم کو طاقت دینے والی روح ہے. ہم نے نفس پہ گفتگو کی, جسم کا کمال دیکھا, انشاءاللہ آج روح کا کمال کیسے ملے. اور یہی روح ہے جو خدا کی معرفت تک لے جاتی ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی تھی رونے پر, جب ہم صبر پہ گفتگو کر رہے تھے. آنکھوں سے آنسو نکلنا ایک فطری شے ہے, لیکن یہ احساس بھی روح ہی دے رہی ہے. روح اتنی سکڑ جاتی ہے جب آپ غمگین ہوتے ہیں. یہ عجیب کارخانہ ہے. ایک جملہ, ایک لفظ دل پہ چوٹ لگ گئی, روح سکڑ گئی, اور بخارات دماغ تک پہنچے اور آنکھوں کے ذریعے خارج ہو گئے. ایک لفظ کے سبب روح پہ اثر ہوا. اس لفظ کا دل پہ چوٹ لگی, روح پہ اثر ہوا. ہنسنا بھی اسی طرح ہے. آپ جب روح پر مسرت ہوئی, خوش ہوئی, آساب پھیل جاتے ہیں, خون جلد تک آ جاتا ہے اور انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہنسنے لگتا ہے. سب رو کر رہی ہے, ہنسانا بھی رلانا بھی. بلکہ امیر المومنین کہتے ہیں جو روح کائنات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے زمین کے لیے آسمان کے لیے ہنسنا اور رونا رکھا ہے. بارش کے خطرات کے ذریعے آسمان کو رلاتا ہے, زمین پھلوں اور پھولوں کی پیداوار کے ذریعے ہنستی ہے. حضرت یحییٰ تاریخ میں ملتا ہے بڑے غمگین رہا کرتے تھے, بڑے افسردہ, اتنا روتے تھے کہ چہرے پر زخم ہو جاتے تھے. اور حضرت عیسیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی. اب حضرت عیسیٰ کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں. حضرت یحییٰ کا کثرت سے گریہ اتنا گریا ہے کہ ان کے والد حضرت زکریا نے دعا کی تھی, پروردگار میں میرے بیٹے کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہوں, اتنا گریا کرتے تھے. دونوں کی ملاقات ہوئی. ایک مرتبہ گفتگو کے درمیان حضرت عیسیٰ مسکرائے. حضرت یحییٰ کہتے کیا ہو گیا ہے آپ کو, میں آپ کو لہو و لعب میں مشغول دیکھ رہا ہوں. ہنستا وہ ہے جو ہر خوف سے فارغ ہو جائے. آپ نے کیا اپنے لیے مقام امن حاصل کر لیا ہے, آپ کو خطرہ نہیں ہے قیامت کا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو صرف اور صرف رحمت الہی سے مایوس دیکھ رہا ہوں. اس وقت دونوں پروردگار کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی ہمارے درمیان انصاف کر, کون صحیح ہے, یحییٰ کا کثیر رونا یا حضرت عیسیٰ جو مسکرایا بھی کرتے ہیں. اس وقت خدا نے جواب دیا کہ عیسیٰ کا حسن ظن ہے ہم پر, اس نے اچھی امید لگائی ہے ہم سے, اور حضرت عیسیٰ بن مریم حق پہ ہیں. خدا سے اچھی امید رکھنا, خدا چاہتا ہے حسن ظن رکھا جائے میری ذات سے. بلکہ اچھی روحیں جب روزمرہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں وہ ہر ہر آیت کو محسوس کرتی ہیں. آپ نے بارہا ممبروں سے سنا ہوگا قیامت کی آیت کسی نے پڑھی اور وہ فوت ہو گیا, ہم تو کتنی دفعہ پڑھ کے گزر گئے, حسر ہی نہیں ہوا. یا جنت کی نعمتیں کسی نے پڑھی وہ خوشی سے بھولا نہیں سمایا, روح پہ اثر ہو رہا تھا آیتوں کا. اچھی روحیں جب روح کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر ایک ایک آیت اثر کرتی ہے. بچہ مدرسے سے واپس آیا, بابا سے آ کر کہتا ہے بابا آج سورہ قیامت پڑھائی گئی, اتنا خوف ہوگا کہ اس کے خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. بابا کیا میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا؟ باپ کہتا ہے اتنا کیوں سوچ رہے ہو, ہاں قیامت آئے گی خوف ہوگا. وہ بچہ اتنی اس سوچ میں مبتلا رہا کہ اس رات جب بستر پر سونے کے لیے گیا تو فوت ہو گیا. باپ جب بچے کی خبر پر بنا رہا تھا تو خبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ کاش قرآن نے میرے دل پر بھی اتنا اثر کیا ہوتا جتنے تیرے دل پر. یہ اچھی روحیں ہیں. آیتیں اگر اثر کرنا چھوڑ دیں اس کا مطلب روح کی اصلاح کی ضرورت ہے. اب سب کچھ روح کے ہاتھ ہے, روح کا کمال کیسے ملے؟ ہم نے نفس کا کمال دیکھا, جسم کا کمال دیکھا, روح کا کمال کیسے ملے؟ دیکھیے اگر روح سب سے قیمتی شے ہے تو پھر پروردگار نے اس کا کمال بھی رکھا ہوگا. اتنے جب احساسات ہیں اس کے اندر, اور روح کا کمال کیا ہے ہم اس پر بھی گفتگو کر چکے ہیں نفس کی قسموں میں. نفس سے مطمئنہ, جہاں روح مطمئن ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے. بچے ہیں تب بھی مطمئن, جوان ہیں تب بھی مطمئن, بوڑھے ہیں تب بھی مطمئن, دنیا میں آئے تب بھی مطمئن, دنیا سے جا رہے تب بھی مطمئن, پلٹ کے آئیں گے تب بھی مطمئن, اتنا اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اتنا سکون کہاں سے ملے؟ ہم تو مارے مارے پھر رہے ہیں سکون کے لیے. ایک جوان ایک بوڑھے کے پاس آیا, ایک حکایت پڑھی تھی کہیں کہ آپ سونا بنانا جانتے ہیں, مجھے بھی اس کی ترکیب بتلا دیں. بوڑھا کہتا ہے ہاں جوانی میں سیکھی تھی میں نے, لیکن تم کیا کرو گے سیکھ کر؟ کہا دولت مند ہو جاؤں گا. کہا دولت مند ہو کر کیا کرو گے؟ نعمتیں خریدوں گا. نعمتیں خرید کر کیا کرو گے؟ کہا خوش ہوں گا, سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. بوڑھا کہتا ہے اچھا یہ سب سکون کے لیے کر رہے ہو, خوشی چاہیے؟ کہاں ظاہر ہے سب کو خوشی چاہیے, سب کو سکون چاہیے. بوڑھا کہتا ہے دنیا کی رحمتوں میں اطمینان نہیں ہے, تم غلط جگہ تلاش کر رہے ہو, تم صرف سکون چاہتے ہو نا. میں تمہیں ایک نسخہ بتلاتا ہوں سکون حاصل کرنے کا. بوڑھا کہتا ہے ساری دنیا اسی لیے مضطرب ہے کیونکہ خواہشات عمر سے زیادہ بڑی ہیں. خواہشوں کو عمر سے چھوٹا کر دو, اطمینان مل جائے گا. جب خواہش عمر سے بڑی ہوتی ہے تو انسان رہتا ہے وہ, کیونکہ انسان کی خواہشات ہیں, انسان ہے وہ. لیکن جب وہ خواہشات کو عمر سے چھوٹا کر دیتا ہے تو پھر وہ بندہ بن جاتا ہے, اور سارا کا سارا اطمینان بندگی میں ہے. مؤذن صبح گلدستہ اذان پہ چڑھ کے کہتا رہا الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن کچھ ہستیاں ایسی گزری جو مصلی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ راتوں کو نیند تو آئے گی، دن بھر کی تھکن کے بعد اتنی دوڑ دھوپ کی ہے، ایک طرف مؤذن کچھ کو بلا رہا ہے آؤ آؤ نماز نیند سے بہتر ہے، بستر چھوڑو مصلی پر آؤ، دوسری طرف ایک رات ایسی آئی تھی جب رسول کہہ رہے تھے کہ یا علی آج بستر پر سونا ہے، آج مصلی پر نہ جانا. اس وقت امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ مصلی پر مجھے زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بندگی کی علامت ہے. بندگی اگر سلائے گی تو سوتے رہیں گے. اس رات امیر المومنین کہتے اتنا اچھا سویا ہوں جیسے پوری زندگی نہیں سویا، کیونکہ خدا کا حکم تھا کہ آج سو جاؤ، پرسکون نیند آئی. اس کے علاوہ امیر المومنین راتوں کو نہیں سوتے تھے. بندگی سلائے گی تو سوتے رہیں گے، بندگی جگائے گی تو جاگتے رہیں گے. بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ جو خدا کی خواہش ہو. یہ کب ہوگا؟ جب خواہشیں عمر سے چھوٹی ہو جائے، اس وقت بندے بنتے ہیں. لیکن اس کے لیے ریاضت چاہیے، تھوڑا سا ہوم ورک، تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی روح کو کنٹرول کرنے کے لیے. سلطان محمد دہلوی بلاغ المبین کے جو مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں، دو جلدوں پر ہے، بہترین کتاب ہے. انہوں نے جب پارٹیشن ہوا، یہ کہتے ہیں میں پاکستان آ گیا تھا اور اس وقت میں بہت پریشان تھا، مالی حالات خراب ہو گئے تھے اور ظاہر ہے ہندوستان سے گھر چھوڑ کر آیا تھا، بہت پریشان تھا. میں نے اس وقت منت مانی کہ 40 شب جمعہ حدیث کسا پڑھوں گا، میری مشکل حل ہو گئی. تو انہوں نے پڑھنی شروع کی. دیکھیں 40 شب جمعہ تقریباً ایک سال. میں اور آپ اتنا ظرف نہیں ہے کہ ہم ایک سال تک کسی عمل کو کنٹینیو کر سکیں. ہم ایک شب جمعہ حدیث کسا پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں جمعے کو ریزلٹ مل جائے. کل رات کو حدیث کسا پڑھی تھی. رف نفس کی، روح کی ریاضت کے لیے اس کو تھوڑا سا مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے. وہ کہتے 22 شب جمعہ میں نے پڑھی اور پھر خود ہی میری مسائل سارے ختم ہوتے چلے گئے. لیکن ریاضت کے بعد 40 شب جمعہ کا طے کیا تھا. روح کو تھوڑی سی مشقت میں ڈالنا ہوگا. اب کیا ہے روح کی مشقت؟ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، کوئی بھی، نہ مشرق والا مطمئن ہے، نہ مغرب والا مطمئن ہے، نہ کافر مطمئن ہے، نہ مسلمان مطمئن ہے، یہاں تک کہ نہ اچھے لوگ مطمئن ہیں نہ برے لوگ مطمئن ہیں. امیر الغریب کی بات تو ہو ہی نہیں رہی، وہ تو ہے ہی نہیں مطمئن، لیکن اچھے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں، برے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں. اتنی بے اضطرابی کیسے ختم ہوگی؟ اچھا یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بھی بتلا دوں. جسم کے کچھ تقاضے ہیں، غذا چاہیے، لباس چاہیے، مکان چاہیے. کتنی غذا چاہیے؟ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا. کتنی غذا چاہیے جسم کو؟ کتنا لباس چاہیے؟ دو جوڑے. ایک شخص کو رہنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ لیکن جتنی جگہ کی ضرورت تھی اتنے پر انسان نے اکتفا نہیں کیا. ایک شخص کو رہنے کے لیے جتنی جگہ چاہیے تھی اگر اتنے پہ رک جاتا تو مطمئن ہو جاتا، اتنے پہ اکتفا نہیں کیا. اب آہستہ آہستہ جب بہت زیادہ غذا، بہت زیادہ لباس اور بہت وسیع مکان کی خواہشات ہوتی گئی، اس وقت بے اضطرابی بڑھتی گئی، اضطرابی بڑھتی گئی. اس وقت اطمینان ختم ہوتا چلا گیا. یورپ نے بھی اس پر بڑی ریسرچ کی ہے. آپ جانتے ہیں نا، مارکیٹ میں اب تو سکون کی دوائیں بھی آ گئی ہیں، یہ دوا کھاؤ سکون مل جائے گا. اچھا پھر جب جسم اس دوا کے عادی ہو گئے تو ایک اور زیادہ پاور کی دوا بنائی گئی، اب یہ کھا کے دیکھو اس سے بھی سکون مل جائے گا. یورپ نے بڑی تحقیق کی ہے اس پر. یورپ کے مفکرین کہتے ہیں، ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ دنیا ایک گونگے کا خواب ہے. گونگا بتا سکتا ہے اسے کیا چاہیے؟ نہیں. دنیا گونگے کا خواب ہے. ایک اور مفکر لکھتا ہے کہ دنیا ایک ڈراما ہے جس میں خوشی کا پارٹ کم ہے اور غم کا پارٹ زیادہ ہے. وہی دنیا جو ہم تلاش کر رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اب یہ ساری گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم مر رہے ہیں جینے کے لیے. زیادہ لباس، زیادہ غذا، زیادہ مکان، ہم مر رہے ہیں جینے کے لیے. قرآن کہتا ہے جیو مرنے کے لیے. سارا کا سارا اضطراب اطمینان میں تبدیل ہو جائے گا. مرنے کے لیے جیو. اب جب مرنے کے لیے جیئیں گے تو پھر ہدایت بھی تلاش کریں گے، کردار سازی بھی کریں گے. ہم نے ایک مکمل مجلس میں کرداروں کے بنانے پر گفتگو کی تھی کہ وہ جن کے روح پاک تھے انہوں نے کردار کیسے بنائے. کردار سازی بھی کریں گے, ہدایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, علم کی تلاش میں بھی جائیں گے. پہلی مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی آیت اللہ خوچانی کی, جو آیت اللہ بیجت کے پاس ایک خط آیا تھا کہ اگر روح جسم سے نکل جائے دو دن تک اور امام عصر کے حضور ہو تو ایسے جسم کے لیے نماز روزے کا کیا حکم ہے. آپ جانتے ہیں اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا آغا قاضی طباطبائی نے. انہوں نے فوراً خط جیب میں رکھ لیا تاکہ مزید اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے. آغا خوچانی کہتے ہیں میں چاہتا تھا پوچھوں کہ روح کس طرح یہ کمال حاصل کرتی ہے, لیکن انہوں نے وہ بات ہی بدل دی. گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ روح مکمل کنٹرول میں آ گئی تھی, تبھی تو جا رہی تھی امام عصر کی خدمت کرنے کے لیے. یہ کیسے ملے گا؟ اب ہم نے یہ تو گفتگو کر لی کہ بہت سارے اطمینان کی ضرورت ہے. اضطراب اسی لیے ہے کیونکہ خواہش پہ خواہش ہے, حاجتوں پہ حاجتیں ہیں. حالانکہ انسان کیا ہے, دنیا میں جب آیا تو نجس تھا, پاک کرنے کے لیے اسے غسل دیا گیا, مر گیا تب نجس تھا, غسل میت دی گئی, آیا تب نجس, دنیا سے جا رہے تب نجس. دو نجاستوں کے درمیان اس نے پوری زندگی گزار دی اور پھر اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ بندے تھے خدا کے جو جب اس دنیا میں آئے تو پاک کعبے میں آئے, اور اس دنیا سے گئے تو پاک مسجد سے گئے. دو نجاستوں کے درمیان زندگی گزارنے والا اتنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور وہ کیسے پاک تھے. انما یرید اللہ, ظاہر ہے اب جو پاک ہے وہی روحوں کو پاک کر سکتے ہیں, وہی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ارواح کو پاک کر دیں. چلیں ایک روحانی سفر پہ چلتے ہیں. آیت اللہ حسن اب تہی کہتے ہیں کہ میں اپنے جسم میں اضطراب محسوس, اب روح پاک کیسے ہوتی ہے, اضطراب کیسے دور ہوتا ہے. حسن اب تہی کہتے ہیں کہ میں اپنے جسم میں اضطراب محسوس کر رہا تھا, بہت بے چین تھا, بڑا توسل بھی کر رہا تھا آئمہ سے کہ مجھے اس سے نجات دیں. دیکھیں جب بھی انسان کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی, کوئی خواہش مکمل نہیں ہوتی ہے, تو ایک خلا ہے, ایمٹی اسپیس بن جاتا ہے اندر, وہ اضطراب کی وجہ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں میں پریشان تھا, اضطراب تھا, اطمینان نہیں تھا, اور میں مسلسل آئمہ سے توسل کر رہا تھا کہ مجھے اس سے باہر نکالیں. ایک رات جب بہت رویا مشہد میں تھا امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں, آٹھویں امام کے حرم میں میں نے دیکھا, میں حالت خواب میں غنودگی میں تھا, میں نے دیکھا کہ زری سے امام خود برآمد ہوئے اور میرے قریب آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اگر اضطراب دور کرنا چاہتے ہو تو وہ جو آقا جان زنجانی وہاں بیٹھے ہیں ان کے رفیق بن جاؤ.
وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، اس وقت وہ مجتہد وہاں موجود تھے، میں ان کے پاس گیا اور ان کی صحبت سے پھر میں نے زندگی میں بہت فائدہ اٹھایا. یہ جو ملا آقا جان سنجانی ہیں، یہ ایک جلیل القدر عالم ہے تاریخ کے. انہوں نے آٹھویں امام سے بہت فیض حاصل کیا تھا، جس کے سبب روح کمالات سے مالا مال ہوتی چلی گئی تھی. میں کچھ مشاہدے پیش کرنا چاہتی ہوں جو زنجانی نے اپنی زندگی میں دیکھے تھے. اس وقت اکثر آقا زنجانی کہا کرتے تھے کہ روح کی ایک الگ دنیا ہے پوری، جو جسم سے بہت الگ ہے. وہ کہا کرتے تھے چند لوگ اگر محفلوں میں جمع ہوں، مجالس میں جمع ہوں، تو وہاں صرف غذا، لباس اور مکان کی باتوں پر محفل کو ختم نہ کیا جائے. وہ کہتے تھے روح کو بھی تو غذا چاہیے، اور اسی لیے جب بھی انہیں موقع ملتا تھا خطابت کر کے آل محمد کے فضائل بیان کرتے تھے، جو روحانی غذا ہے. وہ روح پر انہوں نے بڑی گفتگو کی. کتاب کا نام پرواز روح ہے، پڑھنے کے قابل کتاب ہے. آقا زنجانی کہتے ہیں کہ یہ جسم کے ایک ایک اعضا کو روح کنٹرول کر سکتی ہے. سب سے پہلا احساس جو روح کے کنٹرول میں آتا ہے وہ ذائقہ ہے. اب انہوں نے اس کی ترتیب بھی بتلائی کہ ذائقہ، آپ جب کسی اپنے پسندیدہ شخص کا نام بار بار لیتے ہیں، دوست کا نام، تو وہ کہتے ہیں فوراً منہ میں ایک میٹھا ذائقہ آتا ہے. کھانے کی بات نہیں کر رہے، روح کی غذا. فوراً منہ میں ایک شیرینی محسوس ہوتی ہے. وہ کہا کرتے تھے 70 مرتبہ یا صاحب الزمان کہہ کے دیکھو، اپنے آپ منہ کا ذائقہ شیریں ہو جائے گا. پھر انہوں نے کہا ذائقے کے بعد جو اگلی قوت روح کے کنٹرول میں آ سکتی ہے وہ سونگھنا ہے، ناک کے ذریعے. حسن ابتہی کہتے ہیں کہ ہم اکثر مشہد میں، حرم میں بیٹھے ہوتے اور ایک نسیم سی خوشبو محسوس کرتے. اس وقت زنجانی کہتے کہ کچھ ملائکہ کی ارواح ہیں جو امام کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، ان کی خوشبو ہے یہ، یعنی وہ دیکھ رہے تھے. سونگھنے کے بعد اگلا احساس جو روح کے کنٹرول میں آتا ہے وہ کان ہے. آنکھ سے پہلے کان کنٹرول کر لیتا ہے، اور پھر آنکھیں ہیں. آخری مرحلہ آنکھوں کا ہے کہ براہ راست دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ذائقہ تبدیل ہوتا ہے. وہ کہا کرتے تھے انسان میں اتنے کمالات حاصل کرنے کی صلاحیت ہے کہ اگر وہ روح پر تھوڑی سی محنت کر لے تو وہ اس زبان سے براہ راست خدا سے گفتگو کر سکتا ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ ایک پوری مکمل الگ دنیا ہے روح کی، اس میں قدم رکھنے کی ضرورت ہے. معنویت میں جب اضافہ ہوتا چلا جائے گا روح بیدار ہوتی چلی جائے گی. ان کا ایک جملہ جو بہت بڑا پسندیدہ جملہ، وہ کہا کرتے تھے امیر المومنین نے اپنی زندگی میں کوئی دربان نہیں رکھا اپنے دروازے پر، تو مرنے کے بعد تو اب ان کا ہاتھ اور بھی کھلا ہوا ہے عطا کے لیے. اب تو براہ راست ان تک پہنچا جا سکتا ہے. اور یہ اسی طرح معصومین سے فیض حاصل کیا کرتے تھے. اکثر کوئی شاگرد آ کر کہتا کہ میں سیر و سلوک کا سفر طے کرنا چاہتا ہوں، تو کہتے تھے کہ جاؤ حرم جاؤ. حرم میں ایک خصوصی عنایت ہوتی ہے زائرین کے لیے، ایک مخصوص عطا ہوتی ہے، وہاں سے فیض جا کر حاصل کرو. 13 رجب کی صبح تھی. حسن ابتہی کہتے ہیں کہ میں اور میرے استاد آقا زنجانی دونوں امیر المومنین کے حرم میں موجود تھے. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میں نے فوراً پلٹ کر اپنے استاد سے کہا کہ آج عید کا دن ہے، عیدی نہیں دیں گے. زنجانی کہتے ہیں کہ ان سے مانگو عیدی، حرم کی طرف اشارہ کر کے. حسن ابتہی کہتے ہیں کہ آپ ان سے لے کر دیں، آپ تو اکثر اوقات گفتگو کرتے ہیں. آقا زنجانی کہتے ہیں تم سید ہو، تم ان کی اولاد ہو، تم ان سے عیدی لے کر مجھے دو. حسن ابتہی کہتے ہیں کہ اگر میں سید ہوں تو پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں سیدوں کا نوکر ہوں تمہارا. تو حسن ابتہی کہتے تو پھر میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ ان سے عیدی لے کر مجھے دیں. اب ظاہر ہے وہ جانتے تھے زنجانی کی رسائی ہے وہاں تک، آپ مجھے ان سے عیدی لے کر دیں. ایک مرتبہ آقا زنجانی زری کے قریب گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، قبلہ رخ بیٹھ گئے اور زیارت امین اللہ پڑھنے میں مشغول ہو گئے. حسن ابتہی کہتے میں وہیں دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا اتنے میں چہرے کا رنگ اڑ گیا اور آنکھیں بند تھی، اور جیسے براہ راست امیر المومنین سے گفتگو کر رہے ہوں. مجھے صرف زنجانی کی یہ آوازیں آ رہی تھی کہ جی ہاں جی ہاں، شاید مولا سے گفتگو کر رہے تھے. اختتام پر زنجانی نے بس اتنا کہا کہ آپ کی مہربانی، شکریہ. ایک مرتبہ آقا زنجانی نے آنکھیں کھولی، میں نے کہا کہاں گئے تھے آپ؟ کہا روح گئی تھی مولا سے ملنے کے لیے، جسم وہیں بیٹھا ہوا تھا. عیدی لے کر آئے؟ کہاں لے کر آیا ہوں. مولا نے پانچ عیدیاں دی ہے تمہیں، اب کیونکہ تم کمبھ کے رہنے والے ہو، ایک کمبھ میں ملے گی، باقی چار مشہد میں ملے گی، مشہد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، باقی چار مشہد میں ملے گی، کمبھ جانے کے 10 دن کے بعد مسجد جمکران سے تمہیں پہلی عیدی ملے گی۔ وہ کہتے میں چاہ رہا تھا آج ہی کمبھ چلا جاؤں، آغا زنجانی نے کہا نہیں تم ہفتے سے پہلے کمبھ نہیں جا سکو گے۔ خیر میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ روزانہ آ جاتی، ایک دفعہ بیچ میں خبر آئی کہ راستہ ہی بند ہو گیا کمر مشد کا، بات ہفتے تک ٹلتی رہی۔ وہ کہتے ہفتے کو پھر میں نکلا کمبھ جانے کے لیے، کمبھ پہنچا، اب میں بڑا بے چین تھا، 10 روز گزرے، حالانکہ خواہش یہی تھی کہ 10 دن سے پہلے مل جائے، 10 روز گزرے، اس کے بعد مسجد جمکران سے ملے گی۔ وہ کہتے میں یہ بھول گیا کہ مسجد جمکران سے ملنے والی تھی۔ 10 روز گزر گئے، میں نے خط لکھا مشہد میں آقا زنجانی کو، آپ نے تو کہا تھا کہ 10 دن کے بعد ملے گی، کچھ بھی نہیں ملا۔ اور پھر وہ کہتے میں نے خط لکھا اور پھر میں مسجد جمکران ہر ہفتے چلے جایا کرتا تھا، یہ بات بھول گیا تھا کہ وہاں سے ملنے والی ہے۔ مسجد جمکران پہنچا، 2-3 ہفتے جاتا رہا، ایک رات مسجد میں کوئی نہیں تھا، خادم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچھا اس وقت سڑکیں بھی کچی تھی، پکے راستے نہیں تھے، اطراف دکانیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں مسجد بھی اتنی تعمیر نہیں ہوئی تھی، مسجد جمکران کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے عمل انجام دے رہا تھا، کوشش کرتا تھا رات بھر وہیں رکو۔ آدھی رات کے قریب جب کوئی بھی نہیں تھا، خادم بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اتنے میں میں نے محسوس کیا کہ جیسے ساری فضا روحانیت سے منور ہو گئی ہے۔ میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، اپنے ذکر میں مشغول تھا، جیسے محسوس کیا کہ کوئی میرے پاس آیا اور میرے دل سے سارے حجابات ہٹا کر چلا گیا، وہ جو گناہوں سے سیاہی آ جاتی ہے حجابوں کی، وہ سب ہٹا کر چلے گئے۔ میں بے حد مطمئن اور پر مسرت تھا، اتنی خوشی میں نے کبھی زندگی میں محسوس نہیں کی۔ ایک معنوی فضا میں بیٹھا ہوا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کوئی تھا جو میری معنویت میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح میری آنکھ لگ گئی، صبح ہوئی اور پھر میں کمبھ واپس چلا گیا۔ جب میں کمبھ پہنچا تو آقا زنجانی کا خط آ گیا تھا، جوابی خط۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جمکران میں ملے گی، اور جب تک تمہیں میرا خط ملے گا تمہیں عیدی مل چکی ہوگی، یہ پہلی عیدی جو جمکران سے ملی، ایک کمبھ میں ملنے والی تھی، باقی چار مشہد میں۔ وہ کہتے پھر میں مشہد کی طرف آ گیا، مہینوں گزر گئے کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک دفعہ زنجانی سے ملاقات ہوئی، اب ظاہر ہے یہ گفتگو کسی کو نہیں معلوم تھی۔ وہ کہتے میں آقا زنجانی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ ان چار عیدیوں کا کیا بنا، آپ نے کہا تھا مولا مجھے دیں گے۔ کہا میں بتاؤں یا براہ راست امام رضا سے معلوم کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا بتا دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کہا جاؤ زری کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ زنجانی پیچھے کھڑے تھے، حسن ابتہی جا کر زری کے آگے بیٹھ گئے۔ وہ کہتے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید امام براہ راست مجھ سے ملاقات کریں گے، یا کم از کم ان کی آواز سن لوں گا، لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جیسے مجھے الہام ہوا ان چار پریشانیوں کا جو پچھلے 6 مہینے میں مجھ پر آئی تھی، اور چاروں کی چاروں آسانی سے رفع ہو گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ چار عیدیاں بھی مجھے مل چکی ہیں۔ اب دیکھیے میں اور آپ عیدی کیا سمجھتے ہیں، لفافہ ہو، رقم ہو، کچھ ہاتھ میں آئے، لیکن وہاں سے جب عطا ہوتی ہے، اگر روح کی اصلاح ہو جائے تو یہ سب سے بڑا خیر ہے جو وہاں سے ملے۔ جسم کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ غسل کے ذریعے۔ روح کو پاک کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، ولایت علی ابن ابی طالب۔ یعنی یہ ممکن ہے، روح کی اصلاح ممکن ہے، وہ جو طاہر ہیں ان کے ذریعے۔ بس میں نے گفتگو تمام کی، یہی ارواح کا کمال ہے، اور توسل کے بغیر روحوں کا کمال نہیں مل سکتا۔ محفلوں میں روح کمال تک نہیں پہنچتی، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی روح کے اندر جھانکنا پڑے گا۔ انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے، جسم، روح، نفس، ان تینوں کو کمال تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہم نے پہلی مجلس میں گفتگو کی تھی، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ کل کی مجلس خود کو پہچاننے کے بعد معرفت امام اثر کیسے حاصل ہوتی ہے، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے. وہی اصل روحوں کا کمال ہے کہ جسم یہاں ہو لیکن روح حجت خدا کی خدمت پر معمور ہو. لیکن روح کو کمال مل سکتا ہے صرف اور صرف اس خواہشات سے باہر نکلنے کے بعد. آپ ہر خواہش کو چیک کر کے دیکھ لیں، اس سے میری روح کو کمال ملے گا، اگر نہیں ملے گا تو پھر اس خواہش کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہی ایک طریقہ ہے روحانی ارتقا حاصل کرنے کا، بندے بن جائیں گے. اور پھر یہاں تو ہر ایک مشکل کشا ہے، کسی سے بھی مدد کا مطالبہ کر لیں. توسل کے بغیر، توسل کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ حاجتیں پوری نہ ہو. ہر ایک مشکل کشا، ہر ایک باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. یا میں یوں کہہ لوں کہ یہ وہ ذات ہے جس نے اپنی پوری زندگی مکمل حجت خدا کی اطاعت کر کے بتلائی. وفا ہو تو ایسی ہو، مکمل اطاعت. نیابی المودت میں ہے کہ جب ولادت ہوئی تھی، امام حسین نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور ایک مرتبہ بابا سے پلٹ کے کہتے ہیں کہ بابا، جب اس بچے کی محبت میرے دل میں جوش مارتی ہے تو نہیں معلوم کیوں آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. کیا جواب دے امیر المومنین؟ ریاض الشہداء میں جملے ملتے ہیں کہ اس وقت امیر المومنین نے کہا کہ بیٹا، ابا کا دامن بچے پر سے ہٹا کر دیکھو، بچے کے شانوں پر نگاہ کرو. ایک مرتبہ جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا شانے پر ایک علم کا نشان بنا ہوا تھا. کون سے ہاتھ ہے یہ؟ یہ وہی ہاتھ ہے جو 21 رمضان کو امیر المومنین نے حسین کے ہاتھ میں دیے تھے. یہ وہی ہاتھ ہے. ابراہیم بن مالک کے اشتر اور مختار کی گفتگو ہو رہی ہے. صفین میں دونوں ساتھ تھے، دوست ہیں. صفین میں خیمے میں دونوں ایک ساتھ سو رہے ہیں. ایک مرتبہ ابراہیم بن مالک کے اشتر کربلا کے بعد دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی. ابراہیم کہتے ہیں کہ عباس میرے بڑے اچھے دوست رہے ہیں، مختار کو بتلا رہے ہیں، بڑے اچھے دوست رہے ہیں. صفین میں ہم دونوں ساتھ تھے، ساتھ جنگ کی تھی. خیمے میں ہم ساتھ سو رہے تھے. اتنے میں نے آدھی رات کو دیکھا کہ عباس اپنے بستر پر اٹھ بیٹھے ہیں. میں نے کہا عباس کیا ہوا؟ بڑی حیرت سے اپنے شانوں کی طرف دیکھ رہے تھے. عباس کیا ہوا؟ کہ میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، ایک گد ہے جو میرے ہاتھ عرش کی طرف لے کر جا رہا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں وہ میرے ہاتھ ہے، مجھے واپس کر دے. وہ کہہ رہے نہیں عباس، تمہارے پاس تو اتنے خوبصورت پر ہیں، تمہیں ہاتھوں کی کیا ضرورت ہے، یہ ہاتھ مجھے دے دو. وہ ہاتھ میرے ہاتھ لے کر جا رہا تھا. یہ وہی ہاتھ ہے جو مولانا حسین کے ہاتھ میں دیے تھے. آ گئی گفتگو عباس تک. آپ مطمئن آمادہ ہو گئے رونے پر، لیکن جانتے ہیں آج حسین کے ساتھ ساتھ امام اثر خود آئے ہیں، ضمانت لی ہے. میرے جد عباس پر جہاں آنسو بہتے ہیں، میں آتا ہوں وہاں. اجازتیں ملتی رہی، جب بھی کسی شہید کو اجازت ملتی آگے بڑھتے، آخا مجھے اجازت دے دے. کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آخا وہ لشکر ہی کہاں رہا؟ آخا گود کے بالوں کے لاشے آ گئے، آخا مجھے اجازت دے دے. کہ نہیں عباس، علمدار نہیں جاتا، عباس اجازت نہیں دوں گا. جاؤ علم سنبھالو. خیمے کے باہر آئے، ایک گوشے میں آ کر بیٹھ گئے. سوچ رہے تھے حسین سے اجازت کیسے لوں. اتنے میں خیمے سے آواز آئی، پھوپھی اما پیاس لگی ہے، پانی ہوگا. آواز دی سکینہ ذرا باہر آنا. بچی آئی کا جا بیٹی تیرا مشکیزہ لے کر آ. بچی دوڑتی بھی گئی، مشکیزہ لے کر آئی. بچی کو گود میں اٹھایا، حسین کے خیمے کی طرف چلے. سکینہ سے کہا، سکینہ بابا سے بس اتنا کہنا کہ بابا بہت پیاس لگی ہے. حسین کے خیمے کے اندر گئے، حسین نے عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا. ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہتے ہیں، عباس سمجھ گئے سفارش لے کر آئے ہو. سکینہ سے کہتے ہیں، سکینہ اب تو تو تیرے چچا کو بھیج رہی ہے، لیکن کل جب تماچے لگیں گے یہ چچا بہت یاد آئے گا. جا
جاؤ عباس اہل حرم سے رخصت ہو لو، زینب کے خیمے میں آئے، شہزادی غلام کو اجازت دے دیجئے۔ زینب کہتی عباس جاؤ، میں نہیں روکتی لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ، میں بہت چھوٹی تھی، ایک دن بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے بازوؤں سے چادر سرک گئی، بابا رونے لگے، میں نے کہا بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹی ایک وقت آئے گا جب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، بیٹی سر سے ردا چھینی جائے گی، عباس میں زندگی بھر سوچتی رہی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے، کس کی مجال ہے اس کے بازو میں رسن باندھے۔ لیکن عباس آج زینب کو یقین ہو گیا، میدان کی طرف جا رہے ہیں، اہل حرم سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، مشکیزہ بھر کے آنا ہے، بس ایک ہی عرض ہے عباس کی، مشکیزہ سکینہ کے خیمے تک پہنچا دوں۔ اچھا وہاں سکینہ سارے بچوں کو درے خیموں پر لیے کھڑی ہے، بچوں کو اسے لے کر آ جاؤ، میرا چچا گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا، سب درے خیمے پر خالی کوزے لیے انتظار کر رہے ہیں، مشک بھری، گھوڑا پلٹا، جو درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے انہوں نے کہا اب عباس خیمے کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے سے وار کرو۔ ایک شخص نے نیزہ مارا، دایاں بازو قلم ہوا، مشکیزہ بایاں ہاتھ میں لیا، بایاں بازو قلم ہوا، مشکا تسمہ دانتوں میں دبایا، چل گھوڑے جلدی چل۔ مجھے بتائیں جب کوئی سوار تیزی سے گھوڑے پر دوڑتا ہے لگام ہاتھوں سے تھامتا ہے، ہاتھوں کی ضرورت ہے لگام تھامنے کے لیے، گھوڑے جلدی چل، مشک سکینہ تک پہنچانی ہے، ایک تیر مشک پر لگا۔ عباس کی آس ٹوٹ گئی، چلے اس پہ باوفا پلٹ چل، اب خیموں میں جانے کے لائق نہیں رہا، آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو، فاطمہ تمہیں دعائیں دے رہی ہے، یہ بلند آوازیں میرے عباس پہ رونے والوں اللہ تمہیں آباد رکھے۔ علامہ مجلسی آدھی رات کو مصائب لکھ رہے ہیں، حضرت عباس کے مصائب لکھ رہے تھے، ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا شہزادی آئی ہے، مجلسی تو نے پورے مصائب نہیں لکھے؟ کہا شہزادی میں نے لکھا، عباس کی شہادت لکھی میں نے، میں نے اہل حرم سے رخصتی لکھی، میں نے سب لکھا۔ کہا نہیں مجلسی یہ نہیں لکھا، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرا ہاتھوں کے سہارے گرا، میرا عباس منہ کے بل زمین پر آیا۔ آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو، حسین چلے میدان کی طرف، عباس نے میری کمر توڑ دی۔ بھائی کے قریب پہنچے، خدا کسی بھائی کو بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ سے خون بہ رہا ہے، سر پر گرز لگائے شانے نہیں ہے۔ حسین دو زانوں بیٹھ گئے، بھائی کا سر اپنی گود میں لیا، کہا آقا ایک زحمت دینی ہے آپ کو، آقا جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، مولا دنیا سے جاتے وقت بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ سے خون بہ رہا ہے، ہاتھ ہوتے تو زحمت نہ دیتا، مولا اس خون کو صاف کر دیں۔
دیکھیے حسین پر جب ایک ساتھ حملہ ہوا تھا تیروں تلواروں کا، روایتیں کہتی ہیں حسین کے سینے میں تیر لگا، حسین نے ہاتھوں سے تیر نکال لیا، حسین کے شانوں پہ تیر لگا، حسین نے تیر نکال لیا، سر پر تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا، تیر نکال لیا، جب بھی آپ کی طرف کوئی خطرہ آتا ہے آپ ہاتھوں سے روکتے ہیں، اب بات کی شانے رہی ہے، میں نے زحمت تمام کی، آقا خون صاف کر دیں، حسین نے خون صاف کیا، آخری زیارت کی عباس نے، آقا ایک گزارش ہے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، بس رو چکے، میں نے زحمت تمام کی، آخری جملے، آخری جملے، خرم نامی ایک شہر ہے جہاں مخلف نامی ایک شخص رہتا تھا، پیروں سے معذور ہو چکا تھا، پہلے پیروں کا درد تھا، آہستہ آہستہ پیر بالکل بیکار ہو گئے، مجالس کے دن قریب آ رہے تھے، یہی سوچ رہا تھا کہ مجلسوں میں کیسے جاؤں گا، خود کو گھسیٹتا ہوا یا میں عزام مجالس میں شرکت کرتا رہا، آٹھویں محرم کا دن آیا، خرم شہر میں ایک طریقہ ہے کہ جب ذاکر ممبر سے مصائب پڑتا تھا تو لوگ کھڑے ہو کر سر و سینہ پیٹنے لگتے تھے، وہ کہتا ہے ذاکر نے مصائب شروع کیے، سب کھڑے ہو گئے، میں نے بھی اٹھنا چاہا، پیر بیکار ہیں، اتنے میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، لوگ میرے قریب آئے، تم کیسے کھڑے ہو گئے، کہ مجھے عباس نے کھڑا کیا ہے، میں جب بیٹھا ہوا تھا میرے قریب ایک سوار آیا، کہ تم اٹھ کے ماتم کیوں نہیں کرتے، کہ کیسے اٹھوں پیر بیکار ہے، کہ میں کہہ رہا اٹھو، کہ نہیں اٹھ سکتا، اٹھو،